السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید. ہمارے باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے اور سب سے پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان، افغانستان اور چین نے افغانستان کے مسئلے کے سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیا ہے. تینوں ممالک نے افغان امن کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا ہے. پاکستان نے امریکہ کے خصوصی نمائندے برائے افغان مفاہمت ظالم خلیل زاد کے خطے کے تازہ دورے کے دوران پیر کو 2 طالبان عہدیداروں کو رہا کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے. پاکستان دفتر خارجہ کے مطابق امریکہ میں زیر حراست ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی نے پاکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پیر کے روز کہا ہے کہ پاکستانی مسیحی خاتون آسیہ بی بی کے بارے میں بات چیت جاری ہے، جس کی بریت کے فیصلے پر پاکستان میں احتجاجی مظاہرے بھڑک اٹھے تھے. نیدرلینڈس کی حکومت نے سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر پاکستان میں واقع اپنے سفارت خانے میں تعینات بعض اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کو وطن واپس بلا لیا ہے. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والا گروپ ایمنیسٹی انٹرنیشنل میانمار کی لیڈر آنگ سان سوچی سے اعلی ترین اعزاز واپس لے رہا ہے، کیونکہ سوچی اپنے ملک کی روہنگیا مسلمان آبادی کے خلاف روا رکھی جانے والی صفاکانہ کاروائیوں کو روکنے یا ان کے خلاف آواز بلند کرنے میں ناکام رہی ہیں. بھارت میں گجرات فسادات کے معاملے میں خصوصی تفتیشی ٹیم ایس آئی ٹی کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی کو، جو اس وقت گجرات کے وزیر اعظم تھے، اور دیگر افراد کو کلین چٹ دیے جانے پر سپریم کورٹ 19 نومبر کو سماعت کرے گی. اسرائیلی فوج نے گزشتہ رات غزہ کی پٹی پر فضائی حملے کیے ہیں، جو ان کے بقول ان سینکڑوں راکٹوں کا جواب ہیں جو عسکریت پسندوں کی جانب سے اسرائیل میں داغے گئے ہیں. اور امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شمالی جنگلات میں لگی آگ سے ہلاکتیں 42 ہو گئی ہیں، جس کے بعد یہ آگ ریاست کی تاریخ کی سب سے ہلاکت خیز آتش زدگی بن گئی ہے. ان خبروں کی تفصیلی رپورٹس بھی ہمارے پاس ہیں، اور تفصیلی خبریں چند لمحے کے بعد. یہ تھی شہزاد. اور اب خبروں تفصیل کے ساتھ. پاکستان، افغانستان اور چین نے افغانستان کے مسئلے کے سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیا ہے. تینوں ممالک نے افغان امن کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا ہے. پاکستان میں تعینات افغانستان کے سفیر عمر زخیل وال کہتے ہیں کہ افغانستان سی پیک منصوبے کی حمایت کرتا ہے. افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان، افغانستان اور چین کے درمیان چوتھے سہ فریقی مذاکراتی عمل میں پاک چین سینٹر کے زیر اہتمام ایک ڈائیلاگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں چیئرمین سینیٹر مشاہد حسین نے کہا کہ تینوں ممالک کا مستقبل ایک دوسرے سے وابستہ ہے. طاقت کا توازن مغرب سے مشرق کی جانب منتقل ہو رہا ہے. اس موقع پر افغانستان کے سفیر عمر زخیل وال نے کہا کہ علاقائی تعاون اور روابط میں تیزی سے خطے میں ترقی اور خوشحالی آئے گی. خطے کے ممالک پالیسی سازی میں سیکیورٹی کے بجائے معاشی امور کو ترجیح دیں. انہوں نے کہا کہ افغانستان سی پیک منصوبے کی حمایت کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس منصوبے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. چین کے سفیر زاو جنگ نے کہا کہ مسئلہ افغانستان کا طویل المیاد حل نکالا جانا ضروری ہے. دیرپا ترقی امن کے قیام کے بغیر ممکن نہیں ہے. چینی سفیر نے کہا کہ چین افغانستان میں قیام امن کی ہر کوشش کی حمایت کرے گا. پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس خبر پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے، جس میں میڈیا کی خبروں میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان نے امریکہ کے خصوصی نمائندے برائے افغان مفاہمت ظالم خلیل زاد کے خطے کے تازہ دورے کے دوران پیر کو 2 طالبان عہدیداروں کو رہا کر دیا ہے. پاکستان کے اس اقدام کو امریکہ کی طرف سے طالبان عسکریت پسندوں کے ساتھ امن مذاکرات شروع کرنے کی کوششوں کا حصہ قرار دیا جا رہا تھا. اور پاکستان دفتر خارجہ کے مطابق امریکہ میں زیر حراست ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی نے پاکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے. اس کی تفصیلی رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے، کچھ دیر میں پیش کریں گے. کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے پیر کے روز کہا ہے کہ پاکستانی مسیحی خاتون ناسیہ بی بی کے بارے میں بات چیت جاری ہے، جس کی بریت کے فیصلے پر پاکستان میں احتجاجی مظاہرے بھڑک اٹھے ہیں۔ آسیہ بی بی، جس نے سزائے موت کے فیصلے پر 8 سال قید کھاٹی، رہائی کے بعد اسے حفاظتی حراست میں رکھا گیا ہے کیونکہ اسے ان لوگوں سے جان کا خطرہ ہے جو اس کی رہائی کے فیصلے کے خلاف ہیں۔ آسیہ بی بی کے شوہر عاشق مسیح نے برطانیہ، کینیڈا، اٹلی اور امریکہ سے امداد کی اپیل کی ہے۔ جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ہم پاکستانی حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ٹروڈو پیرس میں فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی سے باتیں کر رہے تھے۔ ان کے تبصرے کی آٹوا میں ترجمان نے تصدیق کی ہے۔ اور ہالینڈ کی حکومت نے سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر پاکستان میں واقعی اپنے سفارت خانے میں تعینات بعض اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کو وطن واپس بلا لیا ہے۔ نیدرلینڈس کے وزیر خارجہ اسٹیف کلوک نے پاکستان میں تعینات سفارتی عملے کے بعض اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کی وطن واپسی کی تصدیق کی ہے۔ پیر کو پاکستانی ذرائع ابلاغ میں اسلام آباد میں واقع ڈچ سفارت خانہ غیر معینہ مدت کے لیے بند ہونے کی اطلاعات آئی تھیں، جس کے بعد سفارت خانے نے گزشتہ ہفتے تعمیراتی کام کے پیش نظر سفارت خانہ بند اور ویزا سروس معطل ہونے کی تصدیق کی تھی۔ تاہم سفارت خانے کے ترجمان نے کہا تھا کہ اس وقت سفارت خانے میں کام ہو رہا ہے اور ویزا سروس بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھی اپنے ایک بیان میں ہالینڈ کے سفارت خانے کے کھلا ہونے کی تصدیق کی تھی۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والا گروپ ایمنیسٹی انٹرنیشنل میانمار کی لیڈر آنگ سان سوچی سے اعلیٰ ترین اعزاز واپس لے رہا ہے، کیونکہ سوچی اپنے ملک کی روہنگیا مسلمان آبادی کے خلاف روا رکھی جانے والی صفاکانہ کاروائیوں کو روکنے یا ان کے خلاف آواز بلند کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ اس بارے میں بھی ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے جو پیش کریں گے آپ کے لیے۔ بھارت میں گجرات فسادات کے معاملے میں خصوصی تفتیشی ٹیم ایس آئی ٹی کی جانب سے وزیراعظم نریندر مودی کو، جو اس وقت گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے، اور دیگر افراد کو کلین چٹ دیے جانے پر سپریم کورٹ 19 نومبر کو سماعت کرے گی۔ فروری سن 2002 کو احمد آباد کی ایک مسلم اکثریتی کالونی گلبرگ سوسائٹی پر ایک مشتعل ہجوم کے حملے میں کانگریس کے رکن پارلیمنٹ احسان جعفری سمیت 68 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ رات غزہ کی پٹی پر فضائی حملے کیے ہیں، جو ان کے بقول ان سینکڑوں راکٹوں کا جواب ہیں جو عسکریت پسندوں کی جانب سے اسرائیل میں داغے گئے ہیں۔ اسرائیل کی دفاعی افواج نے منگل کے روز کہا کہ اس کے جیٹ طیاروں نے حماس اور فلسطینی اسلامی جہادی دہشت گردوں کو پورے غزہ میں نشانہ بنایا اور عہد کیا کہ وہ حماس کو اس کے عمل کی سزا دے گا۔ اسرائیلی طبی اداروں نے اطلاع دی ہے کہ پیر کی شام حماس کے راکٹ حملوں کے دوران ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ اسرائیل کے دفاعی نظام نے بہت سے راکٹوں کو مار گرایا۔ فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 2 عسکریت پسند شامل ہیں، جبکہ 9 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے حماس کی پرتشدد کاروائیوں کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے دفاع کے حق کی حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شمالی جنگلات میں لگی آگ سے ہلاکتیں 42 ہو گئی ہیں، جس کے بعد یہ آگ ریاست کی تاریخ کی سب سے ہلاکت خیز آتش زدگی بن گئی ہے۔ آگ سے بیشتر ہلاکتیں پیراڈائز نامی قصبے اور اس کے نواحی آبادیوں میں ہوئیں، جو 4 روز قبل آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ پیراڈائز کی آبادی 27,000 کے لگ بھگ تھی، لیکن آگ کے باعث یہ قصبہ مکمل طور پر خاکستر ہو گیا ہے۔ حکام کے مطابق قصبے سے بیشتر لاشیں گاڑیوں کے اندر یا ان کے آس پاس اور خاکستر مکانات سے برآمد ہوئیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ افراد آگ سے بچنے کی غرض سے علاقے سے نکلنے کی کوششوں کے دوران ہلاک ہوئے ہیں۔ ریاست کے کم از کم 2 جنوبی علاقوں کے جنگلات میں بھی آگ بھڑک رہی ہے، جس سے اب تک 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے بعض حلقوں میں ووٹوں کی گنتی دوبارہ ہو رہی ہے۔ ریاست ایریزونا کے سینٹ کے ایک حلقے میں دوبارہ گنتی مکمل ہونے کے نتیجے میں ڈیموکریٹ پارٹی کو ایک اور نشست مل گئی ہے، جبکہ ریاست فلوریڈا میں گورنر اور سینٹ کے امیدواروں کو ملنے والے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں خبر دی تھی کہ پاکستان، افغانستان اور چین کے درمیان ایک مذاکراتی مشن ہوا ہے اور جس میں سی پیک منصوبوں پر بات چیت ہوئی ہے۔ اس بارے میں ایک خصوصی رپورٹ کے ساتھ یہ ہیں اسلام آباد سے محمد جلیل۔
پیر کو رہا کیے جانے والے افغان طالبان رہنماؤں میں سے ایک کا نام عبدالصمد ثانی ہے، جو طالبان کے دور اقتدار میں افغانستان کے مرکزی بینک کے گورنر کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ عبدالصمد ثانی کا نام دہشت گردوں کی امریکی فہرست میں شامل تھا۔ رہا ہونے والے دوسرے رہنما کی شناخت جونیئر طالبان کمانڈر صلاح الدین کے طور پر ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں کی رہائی کی تصدیق دو طالبان عہدیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس سے گفتگو کے دوران کی ہے۔ تاہم حکومت پاکستان نے تاحال اس دعوے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ امریکہ کی خصوصی نمائندے برائے افغان مفاہمت زلم خلیل زاد خطے کے اپنے حالیہ دورے کے دوران پاکستان، افغانستان، متحدہ عرب امارات اور قطر جائیں گے، جہاں طالبان کا سیاسی دفتر بھی واقع ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ ان کے وفد نے گزشتہ ماہ قطر میں خلیل زاد سے ملاقات کی تھی۔ خلیل زاد نے خطے کا تازہ دورہ جمعرات کو شروع کیا ہے اور وہ 20 نومبر کو واپس واشنگٹن پہنچیں گے۔ یاد رہے کہ خلیل زاد کے خطے کے گزشتہ دورے کے دوران پاکستان نے طالبان کے سینئر رہنما ملا عبد الغنی برادر کو رہا کیا تھا، جنہیں 2010 میں کراچی میں پاکستانی اور امریکی اہلکاروں نے ایک مشترکہ کارروائی کے دوران گرفتار کیا تھا۔ طالبان ایک عرصے سے ملا برادر کی رہائی کا مطالبہ کرتے آ رہے تھے۔ تاہم پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے گزشتہ ہفتے دفتر خارجہ میں معمول کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ ملا برادر کی رہائی امریکہ کی درخواست پر عمل میں آئی، جس کا مقصد افغان تنازع کے سیاسی حل کی مشترکہ کوششوں کو آگے بڑھانا ہے۔ پاکستان کی طرف سے دو مزید طالبان رہنماؤں کو رہا کرنے کی اطلاعات ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب افغان تنازع کا پرامن سیاسی حل تلاش کرنے کی کوششوں میں تیزی آئی ہے، اور انہیں کوششوں کے سلسلے میں امریکہ کے خصوصی نمائندے زلم خلیل زاد ایک بار پھر خطے کے دورے پر ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طالبان رہنماؤں کی رہائی بھی افغان امن کوششوں کی ایک کڑی ہے۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
یہ جو افغان طالبان رہنماؤں کی رہائی پاکستان میں ہو رہی ہے، اس کا تعلق بھی جو امن کی کوششیں ہو رہی ہے افغانستان میں، اس سے بالکل جڑا ہوا ہے۔ اور پاکستان کی اپنی بھی خواہش تھی، اور میرے خیال میں امریکہ اور افغان حکومت کی خواہش تھی کہ طالبان رہنما جو پاکستان میں قید ہیں ان کو رہا کیا جائے، تاکہ یہ بھی امن کے منصوبے کا حصہ بن جائیں۔
رحیم اللہ نے مزید کہا کہ حالیہ ہفتوں میں پاکستان میں رہا کیے جانے والوں میں افغان طالبان کے کئی سرکردہ رہنما بھی شامل ہیں۔
ملا عبد الغنی برادر جو 25 اکتوبر کو رہا ہوئے، ان کی تو بڑی اہمیت ہے، وہ تو پہلے طالبان تحریک کے نائب امیر رہ چکے ہیں اور ابھی بھی وہ طالبان کی رہبری شورا کے رکن ہیں۔ ان کے ساتھ ہی ایک اور طالبان رہنما ملا عبدالصمد بھی رہا ہوئے تھے، اور ان سے پہلے طالبان کی رہبری شورا کے اہم رکن ملا احمد اللہ نانے کی رہائی ہوئی تھی۔ تو ابھی یہ جو دو مزید طالبان رہنماؤں کی رہائی ہوئی ہے، ملا عبدالصمد آنے اور صلاح الدین، یہ بھی بڑے اہم لوگ ہیں۔
طالبان ایک عرصے سے کابل حکومت کی بجائے امریکہ کے ساتھ براہ راست بات چیت کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف افغان حکومت کا یہ موقف رہا ہے کہ افغان امن و مصالحت کے لیے بات چیت افغان حکومت کی سرپرستی اور نگرانی میں ہونی چاہیے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سامعین، پشاور پولیس کے لاپتہ ایس پی طاہر داوڑ کے بارے میں کچھ نئی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ طاہر داوڑ کا تعلق شمالی وزیرستان سے ہے اور انہیں چند روز قبل اسلام آباد سے نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا تھا۔ ہم چلتے ہیں پشاور، جہاں ہمارے نمائندے ہیں شمیم شاہد، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کی خبر کی کیا تفصیلات ہیں ان کے پاس۔ جی شمیم شاہد، بتائیے گا آپ۔
ابھی ابھی اطلاع آئی ہے کہ طاہر داوڑ کی ڈیڈ باڈی جو ہے، لاش وہ تورخم میں پاکستانی حکام کے حوالے کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں یہ اطلاع ہے، دو قسم کے اطلاعات ہیں، کہ اس کو دور بابا میں، اور دوسری اطلاع یہ ہے کہ نہیں، اس کو مومندرہ میں قتل کیا گیا ہے۔ اور اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ جو تصاویر 5 بجے سے گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پر، تو اس کے ساتھ ایک ہینڈ ریٹن لیٹر ہے پشتو زبان میں، اور اس میں تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی نے اس کی ذمہ داری قبول کیے ہے. اس کے ساتھ اور طاہر داوڑ کا جو آفیشیل کارڈ تھا وہ بھی اس کے ساتھ ملا ہے. اب اس ڈیڈ باڈی کو تورخم سے پشاور یا جنوب شمالی وزیرستان منتقل کیا جائے گا. اس کے جو گھر والے ہیں وہ ان کا گھر اسلام آباد میں ہے, وہاں پر بھی لوگ کافی تعداد میں جمع ہیں. سمیع اللہ داوڑ جو وزیرستان جرگہ کی اتوار کے روز سربراہ بنے گئے تھے اس نے بھی تصدیق کی ہے ان اطلاعات کی. یہاں پر جتنی بھی شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان کی سے تعلق رکھنے والے قبائل ہیں ان میں بہت زیادہ تشویش ہے اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جنازہ کس وقت ہے, کس راستے سے ڈیڈ باڈی آئی ہے. ابھی ابھی اطلاع یہ بھی آئی ہے کہ جمرود جو باب خیبر ہے وہاں پر بھی بہت لوگ سے لوگ جمع ہوئے ہیں. کچھ لوگ تورخم جا رہے ہیں تاکہ ڈیڈ باڈی کو وہاں جلوس کی شکل میں لایا جائے. طاہر داوڑ کو 27 اکتوبر کو اسلام آباد ہی سے اغوا کیا گیا تھا. بعد میں اس کا ایک دن بعد اپنے گھر والے سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا تھا. اس کی اغوا کے بعد قبائل جو تھے وہ بہت زیادہ تشویش میں تھے. ان کے گھر والے, ان کی دو بچیاں ہر وقت یہاں پر پشاور میں اور اسلام آباد میں جو مظاہرے ہوتے تھے, جو پریس کانفرنس ہوتے تھے تو اس میں وہ شامل ہوتے تھے.
تو ان خبروں کی تصدیق ہوئی ہے یا یہ ابھی تک مطلب ہے کہ اسی طرح چل رہی ہیں؟
تصدیق ہوئی ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بھی تصدیق کی ہے, پشاور میں پولیس والوں نے اب اس کی تصدیق کر دی ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہے. اور اس کو یہاں پر ڈیڈ باڈی وہاں تورخم میں جو آفیشل ہے انہوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے ڈیڈ باڈی وصول کی ہے اور اب اس کو پشاور منتقل کیا جا رہا ہے.
بہت شکریہ شمیم شاہد آپ کا. تو یہ ہمارے نمائندے تھے پشاور سے شمیم شاہد, جو بتا رہے تھے کہ پشاور پولیس کے لاپتہ ایس پی طاہر داوڑ کی لاش برآمد ہوئی ہے اور ان کی موت کی تصدیق ہو گئی ہے. کراچی پریس کلب کے ممبر اور ایک روزنامے کے مدیر نصر اللہ خان پر سندھ کے انسداد دہشت گردی کے محکمے نے القاعدہ کا سہولت کار ہونے کا الزام عائد کیا ہے, جبکہ اس سے قبل کے بیانات مختلف تھے. کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ.
کراچی پریس کلب کے ممبر اور اردو روزنامے نئی بات سے منسلک نصر اللہ خان کو سندھ پولیس کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے القاعدہ کا سہولت کار قرار دیا ہے. سی ٹی ڈی کی جانب سے درج کردہ ایف آئی آر اور پریس ریلیز کے مطابق ملزم القاعدہ کے مبینہ دہشت گرد خالد مکاشی کا سہولت کار ہے. سی ٹی ڈی نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ملزم نصر اللہ خان نے القاعدہ کے بدنام دہشت گرد خالد مکاشی کی مالی معاونت بھی کی. پولیس کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے سی ٹی ڈی کی پریس کلب میں داخلے کی وجہ ممکنہ دہشت گرد کی موجودگی پر اس کا تعقب کرنا تھا. اس عمل پر صحافیوں سے دل آزاری پر معافی بھی مانگی گئی ہے. تاہم انسداد دہشت گردی ونگ کے افسران کی یہ منطق کراچی ضلع جنوبی کے ایس ایس پی سے بالکل مختلف ہے, جنہوں نے واقعے کو غلط فہمی قرار دیا تھا. دوسری جانب کراچی پریس کلب انتظامیہ نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے دعوے کی سختی سے تردید کی ہے اور نصر اللہ خان کی گرفتاری کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا ہے. پریس کلب کی جانب سے انتظامیہ کا موقف سامنے آیا کہ اس سے قبل کراچی پولیس اور سی ٹی ڈی سرے سے 8 اکتوبر کو پریس کلب پر چھاپے سے ہی انکار کرتے رہے ہیں اور اعلی افسران اسے غلط فہمی قرار دیتے رہے, جبکہ اب ایک پریس ریلیز جاری کر کے صحافیوں سے اس غلط فہمی پر معافی مانگی جا رہی ہے. کراچی پریس کلب کے صدر ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ 8 اکتوبر کو کلب پر چھاپا سیکیورٹی اداروں کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے.
افسوسناک عمل تھا سی ٹی ڈی کے عملے کی جانب سے کہ انہوں نے کسی فرد کی تلاش کے لیے کراچی پریس کلب کے تصرف کو پامال کیا. کراچی پریس کلب میں وہ اصل سمیت زبردستی گھس گئے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ آئندہ کراچی پریس کلب کا تصرف اس طرح سے پامال نہیں کریں گے. کراچی پریس کلب کی انتظامیہ سے رابطہ کرے اور ان کے ذریعے جو بھی عمل کرنا ہو ان کو پہلے اعتماد ملے.
گزشتہ روز صحافی نصر اللہ خان کو ممنوع لٹریچر رکھنے کے الزام کے تحت 2 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. یہ مقدمہ انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے. عدالت نے پولیس کو جلد تفتیش مکمل کر کے چالان جمع کرانے کی ہدایت کی ہے.
یہ کراچی سے رپورٹ تھی محمد ثاقب کی. پاکستان دفتر خارجہ کے مطابق امریکہ میں زیر حراست ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی نے پاکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے. اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ.
پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق امریکہ میں گرفتار ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی. دفتر خارجہ کے مطابق اس ملاقات میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو عافیہ صدیقی کیس کے سلسلے میں کی جانے والی کاوشوں سے آگاہ کیا اور کہا کہ ہیوسٹن میں پاکستانی کونسلٹ جنرل کو خصوصی ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ عافیت صدیقی کی صحت، انسانی و قانونی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے باقاعدگی کے ساتھ کونسلر وزٹس کا اہتمام کرے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ملاقات میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی پاکستان منتقلی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پاکستانی حکام کی جانب سے ایسا پہلی مرتبہ کہا گیا ہے۔ فوزیہ صدیقی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ 1.5 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس ملاقات میں عافیہ کی پاکستان منتقلی کے حوالے سے مختلف آپشنز پر بات چیت کی گئی۔
انہوں نے کچھ بریفنگ دی آن واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو، اینڈ میں نے کچھ آپشنز دیے جو ورکنگ ہم نے کی ہوئی تھی آن ویئر وی اسٹینڈ آن آور اینڈ سو دیٹ وی کین ورک ٹوگیدر اینڈ ان شاء اللہ موو فارورڈ، اور جلد ہم انہوں نے وہ سارے اوپینینس اور وہ جو ہیں جو میں نے دیے تھی پروپوزلز وہ بھی انہوں نے سارے رکھے ہیں، دے گوئنگ ٹو گو تھرو اٹ اینڈ گیٹ بیک ٹو می اینڈ ٹیل می اینڈ فائنڈ آؤٹ وچ از دا بیسٹ پاسبل وے، بیسٹ پاسبل اینڈ سونسٹ عافیہ کو لانے کا، اور ان شاء اللہ مجھے امید ہے کہ ایک دو ہفتے میں وہ اپنی ورکنگ کر کے، اینڈ they've assured me that this is a priority for them and they will work on it her end se and let me know.
فوزیہ صدیقی کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ملاقات کے بعد وزیر پارلیمانی امور علی محمد خان اور وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی، جس میں عافیہ صدیقی کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ عافیہ کی واپسی کے حوالے سے کوششیں کب تک برآور ہوں گی، اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ حکومت اس حوالے سے زیادہ بہتر بتا سکتی ہے۔
This is a question that you should be asking the people who are going to be working on the lines that have been discussed. جن چیزوں میں مطلب جو ساری باتیں ہوئی ہیں اور وہ جو کرنا ہے انہوں نے وہ کتنی جلدی کرتے ہیں، میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ وہ یہ ساری ورکنگ کر کے مجھے بہت جلدی اپ ڈیٹ کریں گے۔
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے گزشتہ دور اقتدار میں کی جانے والی ذاتی کوششوں کو بھی سراہا، جن کے نتیجے میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے دونوں بچوں کی امریکہ سے پاکستان منتقلی ممکن ہوئی تھی۔ عافیہ صدیقی پاکستانی شہری ہیں جنہیں 2003 میں دہشت گردی کے الزام میں افغانستان سے گرفتار کرنے کے بعد امریکہ منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہ اس وقت امریکی جیل میں 86 سال قید کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ ان کے حوالے سے پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں انہیں ڈالروں کے عوض امریکی حکام کے حوالے کیا گیا تھا۔ پاکستان میں عافیہ صدیقی کو امریکہ سے واپس پاکستان لانے کے حوالے سے عوامی سطح پر جذبات پائے جاتے ہیں اور وزیر خارجہ سمیت اعلی حکام کی ملاقاتیں اسی سلسلہ کی کڑی ہیں۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بھارت میں گجرات فسادات کے معاملے میں خصوصی تفتیشی ٹیم ایس آئی ٹی کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی کو، جو اس وقت گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے، اور دیگر افراد کو کلین چٹ دیے جانے پر سپریم کورٹ 19 نومبر کو سماعت کرے گی۔ نئی دہلی سے اس بارے میں سہیل انجم کی رپورٹ۔
28 فروری 2002 کو احمد آباد کی ایک مسلم اکثریتی کالونی گلبرگ سوسائٹی پر ایک مشتعل ہجوم کے حملے میں کانگریس کے رکن پارلیمنٹ احسان جعفری سمیت 68 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ احسان جعفری کی بیوہ 80 سالہ زکیہ جعفری نے کسی بڑی سازش کا الزام عائد کرتے ہوئے عدالت میں مقدمہ دائر کیا، جس پر سپریم کورٹ کی مقرر کردہ ایس آئی ٹی نے الزامات کی تحقیقات کی تھی۔ اس نے 2010 میں نریندر مودی سے 9 گھنٹے کی پوچھ گچھ کے بعد اپنی رپورٹ میں انہیں الزامات سے بری کر دیا۔ اس نے کہا تھا کہ مودی اور دیگر سیاستدانوں کے خلاف مقدمہ چلانے کے لائق شواہد نہیں ہیں۔ 9 فروری 2012 کو زکیہ جعفری اور ایک غیر سرکاری تنظیم سٹیزن فار جسٹس اینڈ پیس کی چیئرپرسن تیستا سیتل بھاٹ نے عدالت میں عرضی دائر کر کے ایس آئی ٹی کی رپورٹ کو چیلنج کیا۔ دسمبر 2013 میں ذیلی عدالت نے عرضی خارج کر دی۔ 3 جولائی 2017 کو گجرات ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی گئی، اس نے بھی 5 اکتوبر 2017 کو عرضی خارج کر دی اور کہا کہ گجرات فسادات کی دوبارہ جانچ نہیں ہوگی، تاہم اس نے کہا کہ اوپری عدالت میں اپیل دائر کی جا سکتی ہے، جس پر زکیہ جعفری اور تیستا سیتل بھاٹ نے سپریم کورٹ میں عرض داشت پیش کی۔ اس پر سماعت کرتے ہوئے جسٹس خانولکر کے بنچ نے اگلی سماعت کی تاریخ 19 نومبر مقرر کی ہے۔ تیستا سیتل بھاٹ نے اس بارے میں وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ ایک طویل لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہمیں عدالت سے انصاف کی امید ہے۔
12 سال ہو گئے اور ہم لوگ لڑتے لڑتے آئے ہیں، امید نہیں ہوتی تو یہاں تک نہیں لڑتے نا۔ دیکھیے یہ میٹر ابھی سب جوڈس ہے سر، پورے کاغذات وہاں پہ اویلیبل ہیں، ہم جو اس میں کہہ رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہیں۔ तो इस वक्त उसको दोहराना दोबारा मीडिया के सामने सही नहीं होगा, मतलब ये बात जरूर है कि 2006 से लेकर अभी तक जब हम आते लड़ते आए हैं, हमने कहा है कि वहाँ पे कड़ी कड़ी में हमने एक साजिश और जाल का पूरा केस हमने कोर्ट के सामने रखा है, अभी कोर्ट इसके ऊपर फैसला देगा।
याद रहे कि गुजरात हाई कोर्ट में दाखिल की गई अर्जदाश्त में मुतालबा किया गया था कि आला पुलिस अफसरों और नौकरशाहों समेत 59 अफराद को मुबैना तौर पर साजिश में मुलव्वस होने का मुलजिम बनाया जाए। इस मामले की नए सिरे से तहकीकात का भी मुतालबा किया गया था। काबिले जिक्र है कि SIT ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वजीर आला नरेंद्र मोदी ने गोधरा ट्रेन आतिशजदगी के बाद जिसमें 59 अफराद हलाक हुए थे, भड़के फसादात पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए थे। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
इसराइल और फलस्तीन के माबेन झड़पें एक दफा फिर जोर पकड़ रही हैं। दोनों जानिब से जारी गोलाबारी के हालिया वजूहात और अक्वामे मुत्तहिदा, मिस्र और कतर की जानिब से इसराइल और फलस्तीन के माबेन अमन मुज़ाकरात की जारी कोशिशों पर मुमकिना असरात जानने की कोशिश की है शहनाज नफीस ने इस रिपोर्ट में।
हमास की जानिब से इसराइल पर 300 रॉकेट और मार्टर फायर करने के जवाब में इसराइल ने फलस्तीन पर अब तक 70 से ज़्यादा हमले किए हैं और इसराइल का कहना है कि उनका हदफ हमास और इस्लामी जिहाद के ठिकाने हैं। यहाँ वॉशिंगटन DC में मशरक़ वस्ता के उमूर के एक माहिर डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल कहते हैं कि इन हालिया झड़पों की वजह इस वक्त गजा की ख़राब होती हुई मौशी सूरत हाल और हमास और PLO के माबेन इख्तिलाफात की वजह से हमास की कमजोर होती हुई पोजीशन है।
जब कभी इस किस्म की पोजीशन कमजोर होती है तो फिर क्लियरली रिटेलिएशन हो, उस रिटेलिएशन की वजह से आपको मालूम है कि पिछले 6-7 महीने से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, बॉर्डर के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसका मकसद ये था कि बॉर्डर को खोल दिया जाए ताकि गाजा की जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए बाहर से इम्पोर्ट्स आ सकें, जो कि हर हालत में इसराइल के थ्रू आनी होती हैं। तो ये एक बहुत अहम बात थी।
एक और अमरीकी तज्ज़ियाकार डॉक्टर ताहिर रुहेल की नज़र में इन ताज़ा झड़पों की वजह फलस्तीन की जानिब अरब ममालिक का बदलता हुआ रवैया है।
ओवरऑल मिडल ईस्ट में पॉलिसियां चेंज हो रही हैं, खासतौर पर सऊदी अरब की तरफ से जो लीड है उसके साथ अमान और दूसरे ममालिक भी शामिल हैं, बेसिकली बरखिलाफ ईरान, और ईरान की जो हमायत है फलस्तीनियन पास को और ओवरऑल ईरान का एक शिया रेफरेंस से और कुछ फोर्स से और कुछ सोच से जो अपनी ईरान टाइप सोच रखने वाले जो लोग हैं उनको नजरियाती तौर पे और उनको जो एक नजरियाती और इखलाकी और माली मदद करने की कोशिश वो करते हैं, वो अरब उसको एक बहुत बड़ा खतरा समझते हैं और इसराइल से बढ़ावा या दोस्ती या इसराइल की रिकग्निशन उसी कॉन्टेक्स्ट में हो रही है।
डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल कहते हैं कि इन हालिया पुरतशद्दुद वाकियात से अमन मुज़ाकरात के लिए बंद दरवाजों के पीछे जारी कोशिशों पर मनफी असर पड़ेगा।
इनमें दरमियान में किसी हद तक पीस नेगोशिएशन शुरू हो चुकी थी और एक अनकंफर्टेबल किस्म का पीस एग्रीमेंट भी था जिसकी बेसिस पर दोनों साइडों से और जो एग्रेसिव एक्शन था उसको रोकने के लिए माहदा हो चुका था। महसूस ये होता है कि दोनों तरफ से इस माहदे को सपोर्ट इतनी 100% नहीं दी जितने की समझी जाती थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने, कुछ अनासर ने दोनों तरफ एक बेसिक किस्म का इवेंट किया है जिसकी वजह से मुश्किलात पैदा हुई।
हमास ने सन 2006 में गजा में इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी और उन्होंने मगरबी पट्टी की तंजीम अलफता के साबिक फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास को शिकस्त दी। महमूद अब्बास के दौर में फलस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इसराइल के साथ एक अमन मुआहिदा किया, जबकि हमास सिरे से ही इसराइल के वजूद के खिलाफ है और इसराइल के खिलाफ तशद्दुद के इस्तेमाल की हिमायत करता है। इसराइल ने मिस्र के साथ मिलकर गजा का मुहासिरा कर रखा है, जिसका मकसद उनके बकौल शिद्दत पसंद हमलों को रोकना है। शहनाज नफीस, उर्दू VOA, वॉशिंगटन।
आवाज दोस्त, यह है उन्वान प्रोग्रामों के उस सिलसिले का जो वॉइस ऑफ अमेरिका अपने सुनने वालों की प्रोग्रामों में ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के लिए तश्कील दे रहा है। आपकी जिंदगी की और आसपास रहने वालों की कहानियाँ آپ کے خط، آپ کے سوال، آپ کی ای میلز، یہ سب ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوں گی۔
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے۔ اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں۔
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے تمام تعلیمی اداروں میں سگریٹ اور نسوار پر فوری طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس سلسلے میں صوبائی حکومت نے منگل کے روز ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں تمام تعلیمی اداروں کی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران سے اس فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ پشاور سے اس کی تفصیل بتائیں گے شمیم شاہد۔
خیبر پختونخوا حکومت نے تمام تعلیمی اداروں میں سگریٹ اور نسوار کے استعمال پر فوری طور پر پابندی لگوا دی ہے۔ اس سلسلے میں صوبائی حکومت نے منگل کے روز ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں تمام تعلیمی اداروں کے انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران سے اس فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی نے اس پابندی کے بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا۔
دیکھیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم تعلیمی اداروں کو ہر قسم کی منشیات سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ جو بھی نشے کے زمرے میں آتا ہے اس کو ہم نہیں چاہتے کہ تعلیمی اداروں کے اندر وہ چاہے وہ جو بھی ہو۔
اس سے قبل صوبائی مشیر تعلیم ضیاء اللہ بنگش نے خواتین کی تعلیمی اداروں میں ہونے والے تقریبات میں مرد حضرات کے بطور مہمان خصوصی اور مہمان مدعو کرنے پر بھی پابندی لگوا دی ہے، مگر حکومت کے اس فیصلے پر کالجوں اور یونیورسٹیوں میں عمل درآمد نہیں ہوتا۔ شوکت یوسفزئی نے کہا کہ وہ پالیسی صرف سکولوں تک محدود تھی۔ ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار ممتاز بنگش نے صوبائی حکومت کے اس فیصلے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس پر عمل درآمد سے تعلیمی اداروں کی کارکردگی میں بہتری آ سکتی ہے۔
پہلے بھی اس قسم کی کچھ وہ ایک آرڈیننس موجود تھی، اس کے مطابق جو تعلیمی ادارے ہیں اس کے ارد گرد ایک خاص احاطہ ہوتا تھا، اس میں یہ پابندی عائد تھی، لیکن بدقسمتی سے چونکہ ادارے ایسے نہیں تھے جو اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرا سکے، تو اس لیے وہ زیادہ تر وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ اب اگر یہ ذمہ داری کسی ادارے کو سپورٹ کی جائے، کسی پولیس سے کام لیا جائے یا کسی اور ادارے کی یہ ذمہ داری اس کو دی جائے، تو میرا خیال ہے عمل درآمد ہو سکتا ہے اور یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے۔
خیبر پختونخوا میں سگریٹ کے علاوہ نسوار کو بھی ایک روایتی نشے کی حیثیت حاصل ہے اور اس خطے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نسوار استعمال کرتے ہیں۔ تاہم ڈاکٹروں کے مطابق تمباکو نوشی کی طرح نسوار سے بھی کینسر جیسا موذی مرض جنم لیتا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بلوچستان میں فولاد سازی سے منسلک صنعتکاروں کا کہنا ہے کہ ایران سے لوہے کی بڑھتی ہوئی اسمگلنگ ان کے کاروبار کو متاثر کر رہی ہے۔ کوئٹہ سے رپورٹ ہمیں بھیجی ہے ستار کاکڑ نے۔
پاکستان کے ہمسائے ملک ایران سے بلوچستان میں سریے کی اسمگلنگ کے بعد بلوچستان کی مقامی انڈسٹری تقریباً بند ہو گئی ہے، جس سے مزدوروں کی بڑی تعداد بھی بے روزگار ہو گئی ہے۔ بلوچستان انڈسٹریز ایسوسی ایشن کے رہنما داد محمد کا کہنا ہے کہ کچھ عرصے سے ایران سے اسمگلرز بڑی مقدار میں سریا غیر قانونی راستوں سے پاکستان لا رہے ہیں، جس پر وہ ٹیکس نہ ہی کسٹم ڈیوٹی ادا کرتے ہیں، جس کے باعث لوگوں کو یہ سریا سستا پڑتا ہے اور لوگ اب بلوچستان کے مقامی کارخانوں میں تیار ہونے والا سریا استعمال نہیں کر رہے۔ جب ہماری مارکیٹ پر کوئی دوسرا ملک قبضہ کر لے تو پھر ہمارے پاس اپنے کارخانے بند کرنے کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا۔
دیکھیے، مین وجہ یہ مال اتنا آیا ہوا ہے کہ ہمارے لوکل مارکیٹ میں جو ہمارے گاہک تھے وہ سارے ابھی گودام میں ان لوگوں کے رانی سرے سے بھرے ہوئے ہیں۔
قدرتی وسائل سے مالا مال پاکستان کے اس جنوب مغربی صوبے کے 3 اضلاع ایسے ہیں جہاں چند چھوٹے کارخانے قائم کیے گئے ہیں، جن میں صوبائی دارالحکومت کوئٹہ، ساحلی ضلع لسبیلہ، ہب اور نصیر آباد میں چاول کے کارخانے شامل ہیں۔ کوئٹہ میں کارخانوں کی بندش سے سینکڑوں مزدور بھی نانے شبینہ کے محتاج ہو گئے ہیں۔ مقامی مزدور رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ان کے 11 کارخانوں میں 1,000 ٹن سریا تیار ہوتا تھا، جو اب مکمل طور پر بند ہو گیا ہے اور ہمارے سینکڑوں مزدور بھی بے روزگار ہو گئے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
بلوچستان اپنے پھلوں کے لیے ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ بیرون ملک بھی جانا جاتا ہے، لیکن ان دنوں یہ صوبہ خشک سالی کی لپیٹ میں ہے۔ اس صورتحال کا کاشتکاروں کو شدید نقصان ہو رہا ہے۔ اس بارے میں یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے مرتضیٰ زہری نے۔
کوئٹہ سے خضدار جاتے ہوئے راستے میں ایسے کئی باغ اور کھیت نظر آتے ہیں جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہو گئے ہیں۔ ایسا ہی ایک باغ محمد اکبر کا بھی ہے۔ انہیں سیب کے اس باغ کی تیاری میں 20 سال لگے، لیکن اب پورا باغ خشک ہو گیا ہے، جس سے انہیں کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا ہے۔
کچھ ایسا ہوا کہ بجلی کی آنکھ مچولی سے میرا یہ پورا باغ خشک ہو گیا ہے۔ وہاں پر انگور کے باغ اور مکئی کے کھیت بھی خشک ہو گئے ہیں۔ میں تو اس صورتحال سے پریشان ہوں۔
ماضی میں بلوچستان میں کھیتی باڑی کا سب سے بڑا ذریعہ کاریز یا زیر زمین نہری نظام تھا۔ ایک اندازے کے مطابق بلوچستان میں 6000 سے زائد کاریز موجود تھے، مگر اب صرف ضلع پنجگور اور کیچ میں یہ نظام اصل صورت میں موجود ہے۔ ایک طرف طویل لوڈ شیڈنگ کے باعث ٹیوب ویل نہیں چل رہے، دوسری جانب بارشیں کم ہونے کی وجہ سے پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ زمیندار کروڑوں روپے کا نقصان اٹھا رہے ہیں۔
زمینداروں کو دو جانب سے نقصان ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پانی کم نکل رہا ہے، ان سے ان کی جو زرعی زمینیں تھیں، جو زیادہ ایکڑ کاشت کرتے تھے، وہ اب کم ایکڑ کاشت کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کمی ہوگی۔ دوسری، جو ہماری فصلوں کی جو پیداوار ہے، وہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے 40% اس میں اس کی پیداوار کم ہو گئی۔
صوبے میں توانائی کے بحران کے حل کے لیے بلوچستان کی سابق حکومت نے 30,000 سے زائد ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ موجودہ حکومت بھی انہی منصوبوں کو آگے لے جانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔
میں جو ماضی کی بھی کچھ اسکیمز جو ان سے ریلیٹڈ تھی وہ نہیں نکالی گئیں، بلکہ مزید بھی جو شامل کی ہیں وہ اسی حوالے سے شامل کیے کہ یہ مسائل حل کیے جائیں، ان کو کچھ پانی جو ہے فراہم کیا جائے، جس سے یہ باغات کو بچایا جا سکے۔ ہماری کوشش ہے کہ یہ جو زمیندار ہیں ان کو سولر انرجی کے تھرو جو ہے ہم بجلی فراہم کریں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں فوری طور پہ۔
ماہرین کے مطابق بلوچستان میں اس سے قبل بھی ایسے کئی خشک سالی کے دور آتے رہے ہیں، جن میں سب سے زیادہ طویل اور تباہ کن 1997 سے 2002 کا دور رہا، جس سے تقریباً 20 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ حکومتی عہدیداروں کے مطابق خشک ہونے والے کاریزوں کی بحالی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ مرتضیٰ زہری، اردو وی او اے، مستونگ، بلوچستان۔
انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والا گروپ ایمنیسٹی انٹرنیشنل میانمار کی لیڈر آنگ سان سوچی سے اعلیٰ ترین اعزاز واپس لے رہا ہے، کیونکہ سوچی اپنے ملک کی روہنگیا مسلمان آبادی کے خلاف روا رکھی جانے والی صفاکانہ کاروائیوں کو روکنے یا ان کے خلاف آواز بلند کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ اس بارے میں مارگریٹ بشیر کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے سن 2009 میں طویل عرصے تک سیاسی قیدی رہنے والی سابق جمہوریت نواز لیڈر آنگ سان سوچی کو اپنے سب سے بڑے اعزاز ایمبیسیڈر آف کانشینس یعنی ضمیر کے سفیر سے نوازا تھا۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے ایشیا پیسیفک ایڈوکیسی مینیجر فرانسسکو بین کاسمے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کی تنظیم کو سوچی سے سخت مایوسی ہوئی ہے، کیونکہ وہ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں اور دیگر اقلیتی گروپوں کے خلاف ہونے والی زیادتیوں پر آواز بلند کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ بین کاسمے کا کہنا تھا،
ہم نے انہیں سن 2009 میں ایوارڈ سے نوازا تھا، اور اس وجہ سے کیونکہ ہمیں توقع تھی کہ بطور ضمیر کے سفیر کے وہ اپنا اخلاقی اختیار استعمال کرتی رہیں گی اور دنیا بھر میں اور خصوصی طور پر میانمار میں ہونے والی ناانصافیوں پر آواز بلند کرتی رہیں گی۔ سن 1979 سے لے کے سن 2009 تک میانمار میں فوجی قیادت میں بننے والی حکومت نے بارہا آنگ سان سوچی کو گھر پر نظر بند رکھا۔ اس دوران مغربی حکومتوں اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپوں بشمول ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے ان کے رہائی کا مطالبہ جاری رکھا۔ تاہم سن 2016 میں ملکی سویلین لیڈر بننے کے بعد آنگ سان سوچی اور ان کی انتظامیہ نے ملکی فوج کی جانب سے ریاست راخائن میں اقلیتی روہنگیا پر روا رکھے جانے والی ظالمانہ کاروائیوں کو نہ تو روکنے کی کوشش کی اور نہ ہی ان کی مذمت کی۔ اگست سن 2017 میں میانمار کی فوج نے روہنگیا عسکریت پسندوں کی جانب سے درجنوں پولیس افسران کو ہلاک کرنے پر روہنگیا دیہاتوں پر اسکاچڈ ارتھ نامی آپریشن شروع کیا۔ اس تشدد سے بھاگ کر 7 لاکھ سے زیادہ روہنگیا افراد نے بنگلہ دیش میں پناہ لی۔ اقوام متحدہ نے ان کاروائیوں کو نصاب کی کتاب میں لکھے جانے والی نسل کشی قرار دیا ہے۔ اس بارے میں بین کوسمے کا کہنا ہے،
It's also, as we've seen with her own civilian government, they've been creating hostility,
جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ان کی اپنی سویلین حکومت روہنگیا کے خلاف ظالمانہ کاروائیاں کر رہی ہے، انہیں دہشت گرد قرار دے رہی ہے، ان پر خود اپنے گھر جلانے کے الزامات عائد کر رہی ہے اور جنسی زیادتیوں کا جھوٹا ڈرامہ رچانے کا ذمہ دار قرار دے رہی ہے۔ سویلین حکومت جس پر ان کا براہ راست اختیار ہے، سرکاری میڈیا کی جانب سے اشتعال انگیز اور انسانیت سوز خبریں اور مضمون شائع کرنے میں اس کی ساتھی ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے ماضی میں امبیسیڈر آف کانشینس نامی ایوارڈ سے جنوبی افریقہ کے نیلسن منڈیلا، پاکستان کی ملالہ یوسف زئی اور چین کے منحرف آئی وائی وائی کو نوازا تھا۔ ادھر منگل کے روز سنگاپور میں ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کا کہنا تھا کہ میانمار کی لیڈر آنگ سان سوچی ملک کی فوج کی جانب سے روہنگیا مسلمانوں پر جو مبینہ زیادتیاں کر رہی ہے وہ ناقابل دفاع کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج دراصل ان لوگوں پر اس قدر جبر اور زیادتیاں کر رہی ہے کہ وہ بالکل ہلاک کرنے جیسا ہے، وسیع پیمانے پر ہلاک کرنے جیسا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شمالی جنگلات میں لگی آگ سے ہلاکتیں 42 ہو گئی ہیں، جس کے بعد یہ آگ ریاست کی تاریخ کی سب سے ہلاکت خیز آتش زدگی بن گئی ہے۔ مائیکو سلیون کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
پیر کے روز مقامی حکام نے بتایا کہ 200 سے زیادہ افراد لاپتہ ہیں۔ لاس اینجلس کے قریب ساحلی علاقوں میں لگنے والی اس آگ پر اب تک قابو نہیں پایا جا سکا۔ آگ بجھانے کے علاوہ امدادی کارروائیاں تیزی سے جاری ہیں، مگر تیز ہوا سے یہ آگ مزید علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ پیراڈائز قصبے میں 4 دنوں سے مسلسل آگ بھڑک یا سلگ رہی ہے۔ بوٹر کاؤنٹی کے شیرف کیری ہونیا کہتے ہیں،
We're now at a point where we're going to bring in human remains detector dogs or what often referred
to... اب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جب ہمیں لاشیں تلاش کرنے کے لیے تربیت یافتہ کتوں کی ضرورت پڑے گی۔ ہم نے ان مخصوص کیڈور ڈاگ کی فراہمی کے لیے درخواست دے دی ہے۔ پیراڈائز قصبہ تقریباً پورا جل چکا ہے۔ اس کی آبادی 27,000 نفوس پر مشتمل تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ تیز ہوا کے سبب اب بھی آگ نئے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ کاؤنٹی کے آگ بجھانے کے محکمے کے سربراہ مارک لورنزن کہتے ہیں،
Within the last hour we had 2 brand new starts and obviously it just hits home on the fact that we are still in significant fire weather.
2 گھنٹوں کے اندر 2 نئے مقامات پر آگ بھڑکی ہے۔ ظاہر ہے اس نے مزید مکانات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ہمارے سامنے اس وقت 2 مسئلے ہیں، ایک تو پہلے سے لگی ہوئی آگ کو بجھانا اور دوسرے نئی لگنے والی آگ پر قابو پانا۔ مقامی طور پر بے گھر ہونے والی ایک خاتون الیزابیتھ گورمن کہتی ہیں،
There's whole neighborhoods that are just gone, streets, rows and rows and rows. My daughter's house and her mother-in-law and husband's house, every house on the street is just gone.
یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ ہمارا پورا محلہ جل کر خاک ہو گیا، کیا سڑکیں، کیا مکانات، سبھی ختم ہو گئے۔ میرا، میری بیٹی، میری ساس اور میرے سبھی عزیز و اقارب کے مکانات جو ایک ہی سڑک پر واقع تھے راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ فائر فائٹرز اور امدادی کارکن جھلسے ہوئے ملبے سے بچ جانے والی چیزوں کو نکال رہے ہیں، مگر ریاست کے 2 بڑے آتش زدہ علاقے اب بھی خطرے میں ہیں۔ خشک اور تیز ہوا کے جھکڑ اس آگ کو مزید بھڑکا رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی ہے کہ مزید ہوائیں چلنے کے امکانات واضح ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک امریکی ریسرچ آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ اس نے شمالی کوریا کے میزائلوں سے متعلق ایسے 13 مقامات کا پتہ چلا لیا ہے جن کا اعلان نہیں کیا گیا۔ وائس آف امریکہ کے بل گیلو کی رپورٹ کے مطابق یہ اس بات کی تازہ ترین علامت ہے کہ شمالی کوریا کو اس کے جوہری ہتھیاروں سے دستبردار کرانے کی امریکی کوشش تعطل کا شکار ہو گئی ہے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
جون میں کم یانگ ان کے ساتھ اپنے سربراہی اجلاس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہیں توقع ہے کہ کم یانگ ان فوری طور پر اپنے جوہری ہتھیاروں سے دستبردار ہونا شروع کر دیں گے.
When he lands, which is going to be shortly, I think that he will start that process.
جب اپنے وطن پہنچیں گے جو تھوڑی ہی دیر بعد ہوگا تو میرا خیال ہے کہ اس عمل کو فوراً شروع کر دیں گے. یہ الفاظ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. پانچ ماہ بعد کم نہ صرف اس عمل کو فوری طور پر شروع کرنے میں ناکام رہے بلکہ اس بارے میں بڑھتے ہوئے شواہد ہیں کہ وہ مسلسل مزید ہتھیار بنا رہے ہیں. پیر کے روز سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز نے کہا کہ اس نے شمالی کوریا کے میزائلوں سے متعلق کم از کم 13 غیر اعلان شدہ مقامات کا پتہ چلا لیا ہے، جس میں ایک وہ مقام شامل ہے جو غیر فوجی علاقے کے قریب واقع ہے. وائس آف امریکہ کی کورین سروس کو اسکائپ پر انٹرویو دیتے ہوئے ادارے کے برمنڈیز نے کہا،
نارتھ کوریا has placed a great deal of time, money and resources into its ballistic missile force.
شمالی کوریا نے اپنی بیلسٹک میزائل فورس پر، جسے ایک اسٹریٹجک فورس کہا گیا ہے، بہت وقت، پیسہ اور وسائل وقف کیے ہیں. اس کا خیال ہے کہ یہ غالباً جنوبی کوریا یا امریکہ کی جانب سے مستقبل کے کسی حملے کو روکنے کے لیے بہترین مزاحمتی راستہ ہے. یہ الفاظ تھے سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے مسٹر برمڈس کے. ٹرمپ اور کم کے درمیان سربراہی اجلاس کے بعد سے کوئی جوہری پیش رفت نہیں ہوئی ہے، اگرچہ کچھ بکھری ہوئی کامیابیاں ہوئی ہیں. شمالی کوریا نے میزائلوں کے تجربے کی ایک تنصیب کے اہم حصوں کو منہدم کرنے کا ایک وعدہ ضرور پورا کیا، اور شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان تعلقات بتدریج بہتر ہوئے ہیں. لیکن بہت سے تجزیہ کاروں کے نزدیک یہ کوئی بڑے تعجب کی بات نہیں ہے کہ شمالی کوریا اپنے بالسٹک میزائلوں سے دستبردار نہیں ہوا ہے. سابق امریکی سفارتکار منٹارو اوبا کہتے ہیں، اس پیش رفت کے باوجود صدر ٹرمپ کھلم کھلا بدستور پر امید رہے. شمالی کوریا کے ساتھ معاملہ جس طرح جاری ہے اس پر ہم بہت خوش ہیں. ہمارا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ وہ کم کے ساتھ ایک دوسرا سربراہی اجلاس کریں گے، لیکن گزشتہ ہفتے وہ منصوبہ اس وقت پیچیدہ صورتحال کا شکار ہو گیا جب پومپیو اور شمالی کوریا کے ایک سینئر لیڈر کے درمیان ایک میٹنگ بغیر وجہ بتائے آخری منٹ میں منسوخ ہو گئی. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے کہا ہے کہ جاپان کے ساتھ دو طرفہ تجارتی معاہدہ اس تجارتی عدم توازن کو درست کرنے کا بہترین طریقہ ہے، جس کے متعلق واشنگٹن کا کہنا ہے کہ وہ امریکی مصنوعات کے لیے نقصان دہ ہے. وہ جاپانی وزیراعظم شنزو آبے کے ہمراہ ٹوکیو میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. مائک پینس کا کہنا تھا،
بیسٹ اپرچونٹی فار فری فیئر اینڈ ریسیپروکل ٹریڈ ول کم In a bilateral trade agreement.
مائک پینس کہہ رہے ہیں کہ ایک آزادانہ، شفاف اور دو طرفہ تجارت کے بہترین مواقع ایک باہمی تجارتی معاہدے کے ذریعے ہی پیدا ہو سکتے ہیں. ہم اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں جو وزیر اعظم آبے اور صدر ٹرمپ کے درمیان ستمبر میں طے پایا تھا کہ دو طرفہ تجارتی معاہدے کے لیے مذاکرات شروع کیے جائیں. یہ تھے مائک پینس کے الفاظ. امریکہ میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے بعض حلقوں میں ووٹوں کی گنتی دوبارہ ہو رہی ہے. ریاست ایریزونا کے سینٹ کے ایک حلقے میں دوبارہ گنتی مکمل ہونے کے نتیجے میں ڈیموکریٹ پارٹی کو ایک اور نشست مل گئی ہے، جبکہ ریاست فلوریڈا میں گورنر اور سینٹ کے امیدواروں کو ملنے والے ووٹوں کی گنتی جاری ہے. وائس آف امریکہ کے نام نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
امریکہ میں وسط مدتی انتخابات 6 نومبر کو ہوئے تھے، تاہم بعض حلقوں کے نتائج غیر واضح رہے، لہٰذا ان حلقوں میں ووٹوں کی گنتی کا دوبارہ عمل شروع کیا گیا ہے. ریاست ایریزونا میں سینٹ کی ایک نشست پر ہونے والی ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے نتیجے میں ڈیموکریٹ پارٹی کو فتح حاصل ہوئی ہے، اور اس پارٹی کی امیدوار کرسٹن سینما کو کامیاب قرار دے دیا گیا ہے. پیر کی رات کو اس نتیجے کا اعلان کیا گیا. نو منتخب سینیٹر کرسٹین سینما نے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کرسٹین سینما کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ملک میں ان دنوں جو بات عام ہو رہی ہے اسے ایریزونا کے عوام نے مسترد کر دیا ہے، یعنی ذاتی حملے کر کے دوسروں کو بدنام کرنا اور جیتنے کے لیے تمام حربے استعمال کرنا. یہ بے حد خطرناک رجحان ہے اور اس سے ہمارا تشخص مجروح ہوا ہے. کرسٹن سینما ایریزونا کی پہلی خاتون سینیٹر ہوں گی. وہ سینٹ میں ریٹائر ہونے والے ریپبلکن سینیٹر جیف فلیک کی جگہ منتخب ہوئی ہیں. واضح ہے کہ سینٹ میں اب بھی ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے، جبکہ ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس کی اکثریت قائم ہو چکی ہے. اس وقت زیادہ تر توجہ ریاست فلوریڈا میں ہونے والی ووٹوں کی دوبارہ گنتی پر مرکوز ہے۔ یہاں پر گورنر اور سینٹ کی ایک نشست کے امیدواروں کو ملنے والے ووٹوں کی دوبارہ گنتی جاری ہے۔ اس کے علاوہ ریاست جارجیا میں گورنر کے عہدے کے لیے ملنے والے ووٹوں کی گنتی بھی ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اسی ریاست کے ایوان نمائندگان کی کچھ نشستوں کی گنتی بھی جاری ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
خیرات اور عطیات دنیا بھر میں مفلسی کے شکار افراد کی کفالت کا ایک بڑا ذریعہ ہیں۔ آج کی دنیا میں موبائل فونز اور ایپس کے ذریعے عطیات دینے اور وصول کرنے کے روایتی طریقے تیزی سے بدل رہے ہیں۔ امان اظہر ہمیں بتا رہے ہیں کہ زکاتیفائی کے بارے میں، جو ایک ایسی ایپ ہے جو امریکہ میں زکات دینے اور لینے کا طریقہ بدلنے کی ایک کوشش ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
زندگی میں کب کیا ہو کسے معلوم، اور جب حالات اچھے نہ ہوں تو سڑک پر چلتے اجنبی کا ہنس کر بولنا بھی گویا دکھ کا مداوع ہو سکتا ہے۔ ان جیسے غربت کا شکار افراد کی مدد کے لیے امریکہ بھر میں فلاحی تنظیمیں سال بھر عطیات اکٹھا کرتی ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی سے کچھ ہی فاصلے پر واقع پینی اپیل یو ایس اے بھی ایسی ہی ایک غیر سرکاری تنظیم ہے۔ پینی اپیل یو ایس اے کے اوسامہ میزوئی کے مطابق ان کی تنظیم کا ماڈل انفرادی طور پر دیے گئے عطیات پر مبنی ہے۔
روایتی طور پر چندہ عشائیوں، تقریبات، چیریٹی میلوں یا عبادت گاہوں جیسے مساجد یا گرجا گھروں کے ذریعے اکٹھا کیا جاتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر خیرات آن لائن ذریعوں سے آ رہی ہے، اور اس تبدیلی کے ساتھ نئی ایپس بھی سامنے آ رہی ہیں۔
اور ان نئی ایپس میں اسامہ زکاتیفائی ایپ کا ذکر کرتے ہیں، جو ان کو عطیات تک رسائی کے لیے نئے ذرائع فراہم کر رہی ہے۔
زکاتیفائی ہمارے لیے بہترین ہے۔ یہ ایپ لوگوں کو زکات باقاعدگی سے دینے کا طریقہ کار مہیا کرتی ہے، اور زکاتیفائی کے ذریعے وہ ایسا باقاعدگی اور ماہانہ بنیادوں پر کر سکتے ہیں۔
زکاتیفائی کو لانچ کرنے میں شاہد امان اللہ کا بڑا کردار ہے، اور وہ اس ایپ کے بارے میں کہتے ہیں،
30-40% of Muslim
اعداد و شمار کے مطابق 30-40% امریکی مسلمان غربت سے نبرد آزما ہیں، اور اکثر اوقات امریکہ میں مسلمان کمیونٹیز کو ایک دوسرے کے حالات کا علم نہیں ہوتا۔ ان کے درمیان فرق کم کرنے کا ذریعہ خیرات ہے۔ ہمارا مقصد زکات کے عمل کو آسان بنانا ہے تاکہ اس فرق کو کم کیا جا سکے۔
شاہد امید کرتے ہیں کہ زکاتیفائی کے ذریعے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ سال میں ایک سے زیادہ مرتبہ زکات اور عطیات دے پائیں۔
میں انہیں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ زکات محض مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کا ذریعہ ہے، اور میں ان فلاحی تنظیموں کو بھی سامنے لانا چاہتا ہوں جو اس کمیونٹی میں ہوتے ہوئے سب کی مدد کر رہی ہیں۔ اگر ہم یہ مناسب طریقے سے کر سکیں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں جن کا تعلق مغربی معاشروں میں مسلمانوں کی شمولیت اور ضم ہونے سے ہے۔
زکاتیفائی جیسی ایپس نہ صرف امریکہ اور امریکہ سے باہر مقیم مسلمان کمیونٹیز کو تنگ دستی کا شکار افراد کی مدد کے مواقع فراہم کرتی ہیں، بلکہ ایسی کاوشیں دیگر معاشروں کی ترقی اور خوشحالی میں حصہ لینے کا سبب بھی ہیں۔ امان اظہر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام ہے آپ کی صحت بہجت حاضر خدمت ہے۔ ٹائفس ایک جراثیمی انفیکشن ہے جو بعض اوقات زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ آج کل لاس اینجلس سمیت متعدد امریکی شہروں میں اس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے سرکاری حکام نے بتایا ہے کہ بے گھری کا مسئلہ اس صورتحال کو اور بھی سنگین بنا رہا ہے، اور چونکہ اس مرض کا تعلق غربت اور صفائی کے ناقص انتظام سے بھی جوڑا جاتا ہے، یہ امریکہ میں بھی دوبارہ سامنے آ رہی ہے۔ لاس اینجلس میں اس سال اب تک اس کے 64 کیسز سامنے آئے، جن کی تعداد گزشتہ سال اس وقت 53 تھی، اور یوں اس سال یہ تعداد دگنی ہو گئی۔ لاس اینجلس میں بے گھر افراد میں 6 کیسز سامنے آئے۔ ملک میں 2 اور شہروں میں ٹائفس انفیکشن کا مقابلہ کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ لانگ بیچ میں 13 مریضوں کو دیکھا گیا، اور یہ تعداد پچھلے سال کے مقابلے میں 5 زیادہ ہے، جبکہ پیسیڈینیا میں 20 کیسز سامنے آئے ہیں، جو 2017 کے مقابلے میں 3 گنا اضافہ ہے۔ لاس اینجلس کرسچن ہیلتھ سینٹرز کی ڈاکٹر لیزا آبدیشو ٹائفس کی علامتوں کے بارے میں بتاتی ہیں۔ وہ توجہ دلاتی ہیں کہ اس میں بخار کی کوئی مخصوص علامتیں نہیں ہوتیں۔ جسم میں درد ہوتا ہے، بعض اوقات سر میں درد ہوتا ہے، اور بعض اوقات جسم پر دانے بھی نکل آتے ہیں۔ اس طرح کا ٹائفس چوہوں پر بیٹھنے والی کتا مکھیوں یا پھر پالتو جانوروں پر موجود کتا مکھیوں سے پھیل سکتا ہے۔ اس کا خطرہ اس وقت اور بھی بڑھ جاتا ہے جب لوگ ایسی گلیوں میں رہتے ہیں جو کوڑے کے قریب ہوتی ہیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیماری امریکہ کے جنوبی حصوں کی طرف پھیل رہی ہے۔ ہیوسٹن کے بیلر کالج آف میڈیسن میں نیشنل اسکول آف ٹروپیکل میڈیسن کے ڈین پیٹر ہوٹنر کہتے ہیں کہ ٹائفس کو کبھی بھی ایک عام بیماری نہیں سمجھا گیا، لیکن اب ہم اکثر اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ جنوبی کیلیفورنیا سے میکسیکو کی سرحد کے ساتھ ساتھ جنوبی مغربی ٹیکسس تک آن پہنچی ہے اور فلوریڈا میں خلیجی ساحلی علاقوں تک پھیل رہی ہے۔ ٹیکسس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ہیلتھ سروسز کی ترجمان لارا انٹن بتاتی ہیں کہ ٹیکسس میں گزشتہ سال 519 کیسز ہوئے، جو 2010 کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہیں۔ اس برس کے اعداد و شمار نہیں بتائے گئے، اور یہ ٹائفس اس متعدی وبا کی طرح بھی نہیں جس میں جنگ کے زمانے میں سینکڑوں ہزاروں اموات ہو گئی تھیں۔ ڈاکٹر لیزا آبدیشو کے مطابق کتا مکھی کی وجہ سے پیدا ہونے والے ٹائفس کی نوعیت سنجیدہ ہے، لیکن اکثر یہ خود سے صاف ہو جاتا ہے اور اینٹی بایوٹکس اس کے لیے مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ اگر آپ علاج کراتے ہیں تو یہ نسبتاً تیزی سے بہتر ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات لوگوں کو شدید نوعیت کی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس سے مننجائٹس ہو جائے یا پھر مریض جان کی بازی ہی ہار جائے۔ اس مرض کے خصوصی ماہر ڈاکٹر پیٹر ہورس کا کہنا ہے کہ ٹائفس کیسز کی تعداد میں اضافے کی وجہ کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ممکن ہے اس کا تعلق نقل مکانی، دیہاتوں سے شہروں کی جانب ہجرت یا پھر آب و ہوا کی تبدیلی سے ہو۔ دنیا کے بعض حصوں میں ٹائفس کا تعلق ابھی بھی جنگ اور عدم استحکام سے ہے۔ مشرق وسطی، شمالی افریقہ، وسطی ایشیا، مشرقی افریقہ، وینزویلا میں یہ مرض موجود ہے، جس کی وجہ تنازعات اور سیاسی عدم استحکام ہے۔ اسکڈ رو سے ڈاکٹر آبدیشو کہتی ہیں کہ کتا مکھی سے پھیلنے والی ٹائفس ابھی بھی لاس اینجلس میں نہیں، لیکن ہم اس بیماری کے حوالے سے ابھی سے کافی چوکس ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بیماری کے کیسز میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ لاس اینجلس میں عہدیداروں نے بتایا کہ وہ ملک میں موجود 53,000 بے گھر افراد کی رہائش کا بندوبست کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، تاکہ ایسی صورتحال کو ہی ختم کر دیا جائے جس سے ٹائفس اور دوسرے امراض میں اضافہ ہوتا ہے۔ 2016 اور 2017 میں ووٹروں نے ان کوششوں کے لیے فنڈنگ کی منظوری بھی دی ہے۔ انفیکشن کی بیماری کی بات ہوئی تو آئیے ایک چھوٹی سی بات آپ کو بھی بتاتے چلیں۔ تمباکو نوشی ترک کرنے والوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اگر وہ روزانہ ٹماٹر کھانا شروع کر دیں تو تمباکو پھونکنے کی وجہ سے ان کے پھیپھڑوں کو جو نقصان پہنچ چکا ہے اس کے ازالے میں مدد مل سکتی ہے۔ ایک تازہ سائنسی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ پھیپھڑوں کی کارکردگی میں عمر یا تمباکو نوشی کے ساتھ جو انحطاط آتا ہے وہ روزانہ 2 ٹماٹر کھانے سے کم کیا جا سکتا ہے۔ امریکی ریاست میری لینڈ کے شہر بالٹی مور میں قائم جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے صحت عامہ سے متعلق شعبے میں کی جانے والی اس تحقیق کے شریک مصنف پینسا گارسیکا لارسن نے کہا کہ اس تحقیق سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہماری خوراک تمباکو نوشی سے جسم کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کرنے میں مدد دے سکتی ہے، لیکن یہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ آپ تمباکو نوشی مکمل طور پر چھوڑ دیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ اپنی خوراک میں کم از کم 3 پھلوں کو شامل کر لیں تو عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ پھیپھڑوں کو پہنچنے والے نقصان کی رفتار کو سست کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ آپ کی صحت سے آج بس اتنا ہی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu@voanews.com۔ خط آپ کے۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر راب میکلین۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.